الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ الاعراف کے درس قرآن میں آیت نمبر 157 کا ایک تسلسل سے درس آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. آیت نمبر 157 جو سورۃ الاعراف ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید برہان رشید کی یہ ساتویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 157 یعنی ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صلی اللہ تعالی وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 صفات کو ذکر فرمایا ہے. ان ایک آیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 صفات کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مقام رسالت پر اور مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید برہان رشید کا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت تفہیمی مقدمہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی جناب سے جو فضل و مقام عطا فرمایا ہے، جو شان و شوکت عطا فرمائی ہے، اور آپ کو اپنا محبوب اعظم بنا کر اللہ رب العالمین نے جو عظمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں آپ کی شریعت میں اور آپ کے وجود میں، اور آپ کے صدقے جو آپ کی امت کو عطا فرمائی ہیں، اور آپ کا وجود مسعود ساری کائنات کے لیے کس قدر رحمت اور بالخصوص آپ کی امت کے لیے کتنی بڑی آپ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک آیت کے اندر اپنے محبوب کے ان 9 صفات کو مختلف جہتوں سے ذکر فرمایا ہے. ہم اس ایک ایک صفت کی مختصر تشریح اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ تقریباً 7 درس قرآن سے کر رہے ہیں. آج اس کی ایک 8ویں نششت ہے درس قرآن کی اسی حوالے سے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جن صفات عالیہ کو ذکر کیا. آیت شروع ہوتی ہے الذین یتبعون الرسول، یعنی وہ عظیم لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی. اب یہاں پر پہلی صفت حضور کی ذکر کی گئی ہے، وہ رسالت ہے. النبیہ، جو رسول ہیں اور نبی ہیں، اس کی وضاحت گزشتہ درس قرآن میں گزر چکی کہ ان میں باہم کیا فرق ہے، اور معنوی طور پر اور شرعی دلائل کے طور پر ان کی کیا حکمت ہے رسالت کے معنی پر، نبوت کے معنی. تیسری صفت ذکر کی الامیہ، کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، ہم نے ان کو امی بنا کر بھیجا، لیکن جب انہوں نے کلام فرمایا تو ساری انسان، ساری انسانیت اور سلام تمام ہی علوم و فنون کے ماہرین ان کے سامنے دنگ اور ششدر رہ گئے. فرمایا کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ عظیم صفت کے مالک ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا ہے. تورات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی تذکرہ، جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ اللہ، جو صحابی رسول ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب ان سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل، زبور کے اندر بڑے واضح طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل و فضائل درج ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام عالی، آپ کے ہجرت، آپ کے خد و خال، آپ کے صحابہ، آپ کی عمر شریف، آپ کی امت کا غلغلہ، یہ تمام چیزیں ذکر کی گئی ہیں، جبکہ آج توریت اور انجیل کے اندر سخت قسم کی قطع برید کی گئی ہے، سخت قسم کی تحریف کی گئی ہے، اور آج بھی مارکیٹ میں جو توریت اور انجیل کے نام پر یہ کتابیں درج ہیں، جو اصلاً اب اس صورت کے اندر یہ آسمانی صحیفے کی حیثیت کھو چکے ہیں کیونکہ اس میں رد و بدل اتنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی اس میں ان گنت آیتیں بالکل واضح طور پر موجود ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد، ولادت اور آپ کی شان و شوکت کو ذکر کیا، یہ درس بھی میں نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس قرآنوں میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور صفت ذکر کی جاتی ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، اس کی وضاحت بھی گزر چکی درس قرآن میں، اور جس موضوع پر اور جس صفت پر ہم گزشتہ تقریباً چار درس قرآن سے بحث کر رہے ہیں اور اس کی وضاحتوں کو ذکر کر رہے ہیں، اور کہیں پر سمجھ کے اعتبار سے ہمیں خطا لاحق ہو جاتی ہے اور ہم اتنی بڑی عظیم صفت سے اپنے تعصب برتنے لگتے ہیں، ہم دیگر اور لوگوں کو تو اہانتیں اور اساتے اور گستاخی کا طعنہ دے سکتے ہیں، لیکن جب اس آیت کریمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم صفات یہاں پر ذکر کی گئی ہے تو اس کو بیان کرنے میں بعض لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم شان سے توتا چشمی کرتے ہیں اور تجاہل عارفانہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس کی ایک وضاحت صحیح سمت کے اعتبار سے اور جو آیات اور جو احادیث کو غلط ترجمے اور غلط مفاہیم کے طور پر اس آیت کریمہ کے مقابلے پر لا کر ذکر کیا جاتا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی ایک صحیح توضیح و تدبیق اور اس میں باہم مناسبت آپ کی خدمت میں ذکر کر دی جائے، اور آج تک جو امت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سے متعلق جو یہ آیت کریمہ ہے اس کی جو وضاحت پیش کی ہے وہ صحیح رخ آپ کی خدمت میں دیانت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ پیش کرنے کی ہم کوشش کریں۔ وہ صفت عالیہ کیا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بہت بڑا منصب جلیل ہے، وہ ارشاد ہے آپ کا ویحل لہم الطیبات، کہ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو محض قاصد بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے محض آپ کو کتاب پہنچانے والا بنا کر نہیں بھیجا، محض پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، محض اور صرف پیغام پہنچانے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اس روئے زمین پر اس کائنات میں اپنا نائب بنا کر موجود کیا ہے کہ اب آپ ہی کی زبان سے شریعت مطہرہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اب آپ ہی کی اداؤں سے شریعت کے وہ رخ متحقق ہوتے ہیں، کچھ کلمات تو ایسے ہیں جو قرآن کی صورت میں آپ کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، لیکن آپ کی نیابت اور آپ کا اختیار جب ظاہر ہوتا ہے کہ جب قرآن کی واضح نصوص اس متعلق موجود نہ ہو اور کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے آپ اس کو ہاں کہہ دیں تو وہ بھی شریعت ہو جاتی ہے، جو محض پیغام رساں ہوتا ہے وہ کسی چیز کو نافذ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جو حکم آئے گا تو اس کی ترویج کی جائے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کسی احکام کو نافذ نہیں کرتے اور نہ وہاں پر اختیارات مطلقہ کا کوئی اظہار ہے، بلکہ مقصود یہ کہ اللہ رب العالمین کے اذن ہی سے کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ اذن کی وسعت اتنی عطا فرمائی ہے آپ کو اور آپ کے مزاج کو، اور آپ کا مزاج و کردار اللہ کے اذن و مرضی میں اور مشیت میں اس قدر ڈھل چکا ہے کہ اگر قرآن کی واضح نصوص بھی نہ ہو اور مصطفیٰ کسی چیز کو ہاں کہہ دے تو وہ بھی قرآن کا درجہ رکھتا ہے، یعنی وہ بھی شریعت کا درجہ رکھتا ہے، تو یہ یہاں پر مزاج گویا کہ ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ ہمارا حبیب جو ہے وہ پاک چیزوں کو تم پر حلال کرتا ہے اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو تم پر حرام کرتا ہے، تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر حلال کرنا اور حرام کرنا یہ اصل کام تو اللہ رب العالمین کا، لیکن مجازن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت عالیہ کو مذکور کر کے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی حلال کرتے ہیں اور حرام کرتے ہیں، جس پر میں نے کئی احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، اور ایک جملہ عرض کر کے موضوع کو آگے طرف لے چلتا ہوں. سورۃ الاعراف کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے اس کے اعتراض پر، تاکہ اس کا بھی جواب یہاں پر دے دیا جائے مختصر وقت میں. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بڑا مشہور واقعہ جو مسلم بخاری کے اندر موجود ہے، کہ جب حج کی فرضیت ہوئی تھی اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا اعلان فرما دیا تھا، تو اس وقت ایک شخص نے سوال کیا حضور سے کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ حج فرض ہو چکا ہے، تو کیا ہم ہر سال حج کریں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا تھا، اور وہ بار بار کہتے رہے اکل عامن یا رسول اللہ، اکل عامن یا رسول اللہ، کہ ہر سال ہم نے حج کرنا ہے. تو سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کی توضیح میں اس کو دیکھی، اس کی روشنی میں دیکھی کہ ہمارا محبوب پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے. اس قرآن کی آیت میں جس مضمون کو ذکر کیا گیا، جس منصب کو ذکر کیا، اس کی توضیح میں اگر آپ دیکھیں تو بات واضح ہوتی ہے. حضور نے شاہ فرمایا کہ تم مجھ سے بار بار یہ پوچھتے ہو کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے. فرمایا لو کن تو نام لوجبت، اگر ہاں کہہ دوں تو فرض ہو جائے گا، اگر ہاں کہہ دوں تو فرض ہو جائے گا. تو اس آیت کریمہ کی توضیح وہاں پر ہے. صحیح بخاری سے میں نے گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت پر بڑی شفقت ہے، اگر میری امت کی دشواری میرے لیے ملحوظ نہ ہوتی تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دیتا، حالانکہ ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں تھی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضو کا طریقہ مرحمت فرمایا ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا تھا، یہ تو سورہ المائدہ میں 7 سال کے بعد اتر رہا ہے، اور نماز جو ہے وہ 8 سال پہلے فرض ہو رہی ہے. سورہ المائدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کی آخری صورتوں میں سے، سن 10 ہجری 9 ہجری، یہ اس کے نزول کا عرصہ ہے. سورۃ النساء، سورۃ المائدہ یہ بیک وقت اترنے والی، سورۃ التوبہ یہ بیک وقت اترنے والی اواخر صورتوں کے اندر ہے. اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم کو علماء نے کہا یہ کوئی قطعی نہیں کہ قرآن کی آخری آیت، تو ایک قول ہے کہ جناب یہ قرآن کی آخری آیت، تو کئی اقوال ہیں کہ قرآن کی آخری آیتیں کئی ہو سکتی ہیں. الیوم اکملت لکم کے متعلق بھی علماء کا جملہ موجود ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اس سے سورۃ النساء کے اندر جو اس سے متعلق بھی قرآن علماء کا اقوال موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ التوبہ، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ بیک وقت حضور کے قلب منیر پر اترنے والے، ان کا زمانہ ایک ہی ہے. ہاں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جو تمیز اور فہم عطا فرمایا ہے، یہ حضور صحابہ کو الگ انداز میں لکھواتے، ایک آیت لکھوا دی فرمائی یہ سورہ نساء میں ہے، اب پڑھتے تو فرمائی یہ سورہ مائدہ میں، اب پڑھتے تو کہتے سورہ توبہ میں. حالانکہ مضمون کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن یہ حضور کو اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ محبوب یہ فلاں سورت ہے، یہ فلاں سورت ہے، فلاں سورت ہے. تو اب یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے اس مضمون کو میں واضح کر رہا تھا کہ وضو کی فرضیت کو اگر آپ دیکھیں، حجیت حدیث پر یہ منہ بولتا ثبوت ہے، سورہ المائدہ کے اندر اتر رہی ہے جو اللہ نے ہاتھ دھونے اور چہرے دھونے کا حکم دیا ہے، لیکن نماز کی فرضیت جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہے، تو آپ اگر اس کا اندازہ لگائیں تو 7 سے 8 سال کا عرصہ ہے. تو وضو جو پہلے نمازیں ہوئی ہیں کیا وہ بغیر وضو کے ہوئی ہیں؟ جبکہ وضو کا حکم تو نماز کے فرض ہونے کے 8 سال کے بعد آ رہا ہے. تو تمام امت کا اجماع ہے کہ نہیں، صحابہ کرام علی مردوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وضو کا طریقہ سیکھتے تھے، تو وہ سیکھتے تھے تو وہ قرآن میں تو نہیں اترا تھا. تو پتہ چلا اللہ رب العالمین جہاں پر اپنے محبوب کو دیگر اختیارات مرحمت فرماتا ہے، وہی قرآن سے ہٹ کر بھی آپ کے قلب پر وہی کا القاء فرماتا ہے. تو وہ وہی خفی ہے جو احادیث کا درجہ رکھتی ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیات کی توضیح اور تفسیر کو گویا کہ ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ ہمارا حبیب جو ہے وہ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو تم پر حرام قرار دیتا ہے، تو اس کے مقابلے پر ایک آیات ذکر کی جاتی ہے. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دائرہ کار ہے نبوت کا، اور جہاں تک آپ کی نبوت کی وسعت ہے وہاں تک آپ اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی اور اپنا نائب مطلق بنایا ہے، اور حضور کو اجتہاد کی مکمل اجازت دی گئی ہے. وحی کا انتظار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شرط نہیں قرار دیا گیا، الا یہ کہ جن آیتوں کا نزول ہو رہا ہو اور اللہ نے روک دیا ہو کہ محبوب اس سے متعلق آیت اترنی ہے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ کی برات کا مسئلہ تھا، یہ دیگر اور چیزیں تھیں. لیکن ایسی چیزیں کہ جس میں آیات کا اترنا مقصود نہیں، تو وہاں پر حضور کو واضح طور پر اجتہاد کی اجازت دی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اجتہاد کر سکتے ہیں، اور وہاں سے جس چیز کو حضور اجتہاد کے طور پر ہاں کہہ کر نافذ کر دیں گے وہ چیز نافذ ہو جائے گی. ایک بات اگر اجتہاد کی چل پڑی ہے تو میں پھر موضوع کو پیچھے کی طرف لے آؤں تاکہ یہاں سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. تو اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد ہے، تو کیا حضور کا اجتہاد صرف دینی امور میں ہے یا دنیاوی امور میں بھی ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کریں گے وہ شریعت کے احکام کی کریں گے یا لوگوں کی رسم و رواج کی بھی کریں گے؟ تو اہل حق کا یہ نظریہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی امور کا بھی علم عطا فرمایا ہے اور دینی علوم کا بھی علم عطا فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشتہار مثال کے طور پر آپ کپڑا بیچتے ہیں, دھاگا خریدتے ہیں, کپڑا بناتے ہیں, پھر بیچتے ہیں, آپ کو 20 روپے میٹر پڑتا ہے, تو یہ آپ کے دنیاوی عرف ہے. لیکن کوئی صاحب کہیں اس کو 15 روپے بھیجے تو آپ کہیں گے فیصلہ غلط ہے آپ کا, یہ تو میرے گھاٹے میں چلا جاؤں گا میں کہ جناب اتنے میں تو میرے کو گھر میں نہیں پڑا ہے. تو یہ دنیاوی چیز ہے. تو صحابہ کرام کے روزمرہ تجارتی معاملات جو ان کے رسم و رواج کے ساتھ تھے, آیا اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات متحقق ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ خاص بحث یہاں پر چھیڑ دی جاتی ہے. تو میں اس حوالے سے عرض کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ امت کا اجماعی مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف نماز سکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور صرف قرآن پڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ اسلام ایک کلچر ہے, ایک پوری رسم ہے, ایک ثقافت کا نام ہے. تو اس سے متعلق تجارت کے جتنے احکام اس دور میں چل رہے ہوں جو اسلام میں ہوں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بھی فیصلہ نافذ فرماتے ہیں اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کی تمیز اور فہم آپ کو عطا فرمایا کہ یہ چیز اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیسا ہے. یعنی ایک شخص نے اگر کوئی کام نہ کیا ہو, جس طرح کہ میں نے ابھی کپڑے کی مثال دی کہ دھاگا بنتا کیسے, اس کو بنایا کیسے جاتا ہے, جس کا یہ شعبہ نہ ہو وہ اپنے دور کا بہت بڑا مفسر اور عالم گزرا ہو, لیکن جناب اگر اس کو لومو پر لے جا کر کھڑا کر دیا جائے جس طرح کہ ہمارے وہاں اکثر کام ہوتا, تو وہ نہیں سمجھ سکتا. تو یہ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ جو عرب کے اندر کام کاج تھے حضور کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو حضور اس میں مشورہ کس طرح دیتے؟ تو ایک بات یہ ہے کہ حضور اس میں مشورہ نہ دیں, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن دے دیں تو بالکل ان سے زیادہ فہم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ ہر کام عقل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور سب سے کامل عقل جو اللہ نے عطا فرمائی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. اس پر ایک اعتراض پیش کیا جاتا ہے, وہ کھجور والا واقعہ کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جو ہے تعبیر نخل کیا کرتے تھے اور کھجوروں کی پیوند کاری کیا کرتے تھے, نر اور مادہ کھجور کی پیوند کاری کیا کرتے تھے. یہ مدینہ کے اندر رواج تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو حضور نے ان کو دیکھا, فرمایا یہ نہ کیا کرو, یہ نہ کیا کرو, درختوں کو یوں ہی چھوڑ دیا کرو. جب سرکار کے کہنے پر انہوں نے, حالانکہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے, وہ ان کا فن تھا, حضور نے کبھی کھیتی باڑی تو نہیں کی تھی, لیکن جب حضور نے یہ دیکھا کہ جناب یہ پیوندکاری کرتے ہیں, تعبیر نخل کرتے ہیں, اور جس طرح کہ آج بھی پھل کو بڑھانے کے لیے جناب جو ہے کہ درختوں کے اندر پیوندکاری کی جاتی ہے, نر اور مادہ درخت کے اندر, تاکہ پھل زیادہ ہو جائے, تو حضور نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. اور جب سرکار کے سامنے کام کیا گیا تو حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, تم ایسا نہ کرو. تو آنے والا جو سال تھا اس میں پھل بہت کم ہوئے, پھل پہلے سال کے مقابلے میں بہت کم ہوئے. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ پھل بہت کم ہوئے. تو حضور کا ایک جملہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے جس کو اعتراض بنا کر اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہودیانہ عادت نہ ڈالی جائے. حضور کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے تو باعتبار امت ہونے کے اس کی پوری وسعت پر نظر رکھا جائے, تمام دلائل پر نظر رکھنے کے بعد پھر ایک نظریہ قائم کیا جائے, صرف ایک روایت کو پکڑ کر حجت نہ کی جائے. یہ یہودیانہ رسم ہے, افتؤمنون ببعض کتاب و تکفرون ببعض. تو حضور نے ان کے کم پھلوں کی جب شکایت انہوں نے حضور سے کی کہ حضور کم پھل ہوئے ہیں, تو حضور نے ان کے جواب میں مرحمت فرمایا انتم اعلم بأمور دنیاکم, جاؤ پھر تم اپنے دنیا کے معاملات کو خود بہتر جانتے ہو. یہ حضور نے شاہ فرمایا انتم اعلم بأمور دنیاکم, تم اپنے دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو. اس حدیث کو پکڑ کر شور مچا دیا جاتا ہے کہ حضور کو علم کلی نہیں ہے, معاذ اللہ, اور حضور کے علم غیب کلی کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ حضور نے یہاں پر دنیاوی علم کی خود نفی کر دی ہے اور حضور نے کہہ دیا کہ تمہارے دنیا کے معاملات ہیں, اس میں میں مجھ سے نماز سیکھ لو, روزہ سیکھ لو, قرآن سیکھ لو, توحید سیکھ لو, رسالت سیکھ لو, یہ تمہارے کھیتی باڑی کے مسائل تمہارے روزمرہ کے جو تم کرتے رہو. ہاں میں نے کہا تھا کہ شجرکاری کے اندر تم پیوند کاری نہ کرو, اور اگر تم نے کر لیا اور میرے کہنے پر وہ پھل کم ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے, تم اپنے دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو. اس کو اٹھا کر اعتراض بنا دیا جاتا ہے. اگر تھوڑا سا تحمل کیا جاتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا تھوڑا لحاظ کیا جاتا, زیادہ کرتے تو پھر تو بندہ اس کے تو وجود سے خوشبوئیں آتی, لیکن میں کہتا تھوڑی دیر توقف کر کے اس حدیث کے تحت آج تک امت نے کیا سمجھا ہے ان کا موقف لے لیا جاتا تو اتنی بڑی گمراہی نہ ہوتی. اس کو جہاں حضور کے علم غیب کلی اور اختیار کی نفی پر پیش کیا جاتا, بات یہ نہیں, ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے جب یہ حدیث کو قاضی اعظم شفا میں لیا اور اس حدیث کو ذکر کیا تو ملا علی قاری علیہ رحمٰ نے جو اس پر شرح لکھی ہے اور علامہ شہاب الدین خفاجی نے جو اس پر شرح لکھی ہے اور آج تک جو محدث نے شرح لکھی ہے, فرمایا حضور کا یہ کہنا ان سے کہ انتم اعلم بأمور دنیاکم, تم جاؤ تم اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو, یہ حضور نے لا علمی نہیں ناراضگی میں فرمایا تھا. کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو. یہ تو حضور نے ناراضگی میں فرمایا تھا. اور ناراضگی کی وجہ کیا تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ جو اجلہ صحابہ ہے جو قریبی صحابہ ہے ان کو اسباب کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنانا چاہتے, ان کو متوکل بنانا چاہتے, ان کو توکل کے راز بتانا چاہتے. تو ملا علی قاری علیہ رحمت اور شہاب الدین خفاجی دیگر علماء نے لکھا کہ حضور ان کو توکل اور عقیدے میں پختہ کرنا چاہتے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ پیوند کاری سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ دینا چاہے گا تو دے دے گا. تو جب ان کا پھل کم ہوا تو بظاہر جب آزمائش آئی تو وہ سمجھے کہ شاید یہ ہوا, تو جب حضور کے پاس شکایت لے گئے تو حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی اور حضور نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شاہ فرمایا ان تم عالم بامور دنیا کو, ٹھیک ہے تم جاؤ تم اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو. تو یہاں پر آج تک امت نے جو مطلب لیا وہ یہ کہ یہ نہیں کہ حضور جانتے نہیں تھے, بلکہ حضور کا یہ لفظ کہہ کر ان کی تربیت کرنا تھا اور انہیں بتانا تھا کہ پوری زندگی اسباب کی نظر ہو جاؤ گے یا خدا کی طرف بھی چلو گے. تو متوکل بنانا چاہتے تھے. اور وہاں پر وہ محدثی نے لکھا ہے کہ اگر صحابہ کرام اس سال صبر کرتے تو آنے والے سال میں دگنا اس کا اجر اور دگنا ثمرات اس میں اگنا شروع ہو جاتے تھے. ایک بات تو اس میں یہ ہے, وقت ختم ہو رہا ورنہ اس کے کئی جوابات بنتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف کھیتی باڑی جو ہے وہ دنیاوی علم ہے یا دنیاوی علم کے اور بھی شعبے ہیں, بہت سارے شعبے ہیں. میں کہتا ہوں اس حدیث پاک کو پکڑ کر حضور کے دنیاوی علم کی نفی کی جاتی ہے تو ایک عام سی بات ہے, یہ نسب یہ کس برادری کا ہے, اس کا باپ کون تھا, اس کی بولی کیا تھی, یہ کہاں سے مائگریٹ اور ہجرت کر کے آئے تھے, تو یہ قرآن کا علم تو نہیں ہے, یہ تو دنیا کا علم ہے, یہ بھی تو دنیا کا علم ہے. میں اس کے بارے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, احادیث تو اس کے جواب میں بھی اور درجنوں حدیث ہیں, لیکن جس طرح کھیتی باڑی کا علم دنیاوی ہے اسی طرح نسب حسب کا علم بھی دنیاوی ہے. اور آپ آئیے اس حدیث پاک کی طرف جب قرآن کریم برہان رشید نے اس بات کو ذکر کیا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتى یمیز الخبیث من الطیب, اللہ نے فرمایا کہ ہم مومنوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم ان میں سے خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کریں. اس آیت کریمہ کے تحت اگر آپ معالم التنزیل اور دنیا کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں اور صحیح بخاری اور دیگر میں اشارے بھی موجود ہیں, وہ واقعہ موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پاک پر جب تانا جڑا گیا تھا تو سرکار نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا سلونی اما شئتم, پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو ایک شخص درمیان سے کھڑا ہوا, اس نے حضور سے وضو کا مسئلہ نہیں پوچھا, سمجھ رہے میری بات, حضور سے نماز کا مسئلہ نہیں پوچھا بلکہ ڈائریکٹ پوچھا من ابھی یا رسول اللہ, میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ. یعنی آج تک ان کے باپ پر الزام لگتا تھا, ان کو تانا دیا جاتا تھا اور وہ صحابی بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے, ان کی والدہ کو لوگ گویا کہ نازبہ کلمات کہتے تھے اور من ابھی میرا باپ کون ہے, تو حضور تو ابھی مدینے آئے ہیں, یہ حضور کا شعبہ تھوڑی ہے جس طرح کھیتی باڑی شعبہ نہیں ہے, سمجھ رہے میری بات. تو حضور سے وضو کا مسئلہ پوچھیں آپ, نماز کا مسئلہ پوچھیں آپ, غسل کا مسئلہ پوچھیں, داڑھی کیسی رکھنی چاہیے, ٹوپی کیسی پہننی چاہیے, شلوار کیسی پہننی چاہیے, قمیض کیسا پہننا چاہیے, بولنا کیسا چاہیے, کلمہ کیسا پڑھنا چاہیے, وہ ڈائریکٹ پوچھتے من ابھی یا رسول اللہ. سرکار فرما حذافہ, ان کے سوال رکھے نہیں کہ جواب آ گیا, فرما حذافہ. اور حذافہ وہی شخص تھا جب یہ اپنی ماں سے پوچھتے تھے تو ماں اس کا نام لیا کرتی تھی. ایک سفید داڑھی والا شخص قریب بیٹھا ہوا تھا, یہیں پر بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا, اور وہ تھا منافق, بڑا جبہ قبہ پہنا, وہ کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کے این مدخلی یا رسول اللہ, حضور میرا ٹھکانہ کیا. سرکار فرما جہنم. کیا فرمایا؟ جہنم. تو وہ جو حضرت وہ جو صحابی تھے جن کو جنہوں نے اپنا پوچھا تھا کہ من ابھی یا رسول اللہ, تو حضور نے فرمایا حذافہ, تیرا باپ حذافہ ہے, تو ان کی والدہ نے اس کی تائید کی اور فرمایا یہ نبی ہے جب یہ ایسی باتیں فرما رہے ہیں. اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا, صحابہ کا یہ نظریہ ہوتا کہ حضور کو صرف نماز روزہ سکھانے کے لیے بھیجا گیا, دنیاوی علم سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان کی والدہ ان کے پر غصہ ہو جاتی اور کہتی کہ تو دنیاوی معاملات ہیں, تو ہماری برادری کی رسمیں ہیں کہ میں کس کے گھر پیدا ہوئی تھی اور مجھے کہاں بہایا گیا تھا اور کون تیرا باپ تھا اور کون میرا شوہر تھا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوال ختم ہونے کے ساتھ جو مرمت فرمایا حذافہ, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیاوی علم بھی دیا گیا ہے. آج لوگ طب نبوی پر بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں, ان میں اکثر وہی ہوتا ہے جو حضور کے علم کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں کلونجی کھائی اس میں بڑی شفا ہے. میں نے کہا قرآن کا علم ہے, دنیا کا علم ہے, طب کا علم بھی تو دنیا کا علم ہے نا, پالک کھا لیجئے, میتھی کھا لیجئے, بخاری میں پورا کتاب الطب موجود ہو. جو لوگوں کو مشورہ آپ دیتے ہو کہ طب نبوی ہے تو یہ بھی تو دنیاوی علم ہے, جس طرح کھجور کی پیوند کاری دنیاوی علم ہے, تو جناب بینگن میں کیا خرابی ہے اور میتھی میں کیا بھلائی ہے اور کلونجی میں کیا چیز ہے اور جناب اجوا کھجور میں کیا چیزیں ہیں, یہ بھی تو دنیاوی اور رواج کی چیزیں ہیں. تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہزار ہاں حدیث اس پر دلیل نہیں ہے؟ تو لہذا اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو حضور کی محبت کے لیے کشادہ فرمائے, ہم حضور کو اپنے مرتبے پر لا کر نہ سوچیں علیہ باللہ, جب ہمارا یہ نظریہ ہو جائے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، تو امتی کے سامنے کوئی مسئلہ اگر ایسا آ بھی جائے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میری خطا ہے، حضور کی ذات بہت اعلیٰ ہے، تو وہ تحقیق کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، اہل حق کے پاس جاتا ہے، اپنی رائے نہیں قائم کرتا کہ میں نے تفہیم القرآن لکھ دی ہے. تو تفہیم القرآن آپ نے لکھ دی تو بڑا کام کیا آپ نے، پہلے آپ کو فہم القرآن آنا چاہیے تھا، فہم القرآن ہوتا تو پھر آپ تفہیم القرآن لکھتے، تو دنیا کو 3600 فرقے میں آپ نہ بانٹتے. تو بہتر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات جلیلہ ہے، یہ قرآن کا کوئی بھی حکم ہے میرے دوست، اس پر رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء کاملین اور اجلاء و محدثین اور اس کی تعبیرات جو ذکر کرنے والے مسلم ائمہ ہیں جن کو ہم صراط الذین انعمت علیہم میں شمار کرتے ہیں، ان کی رائے کو دیکھنا اشد ہے، فرض ہے، ضروری ہے، تاکہ ہم اس کڑی کے ساتھ جڑ جائیں جو زنجیر سیدھا گنبد خضرا تک جاتی ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ان آیت کریمہ میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات جلیلہ کو ذکر کیا گیا اس کا کامل فہم ہمیں مرمت فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.